बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
समिंग रेडियो तहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तलावत समाहत फरमाई। कारी थे करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehtv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर किए जाने वाले प्रोग्राम भी पाबंदी के साथ वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। समीन, आज पीर है, 25 बहमन 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 12 रजबुल मुरजब 1443 हिजरी कमरी और 14 फरवरी 2022 ईस्वी। हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामही समात फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम ज़ावी निगाह पेश किया जाएगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाइएगा। नात के बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम सुबह उम्मीद। फिर आप सामही सुन सकेंगे प्रोग्राम यादों के झरोके और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुंचेंगी। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। वियना में ईरान के खिलाफ गैर कानूनी पाबंदियों के खात्मे के लिए 8वें दौर के मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में हुजूमी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात से आने जाने वाली परवाजों को रोकने की धमकी देते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अगर दुबई में उसकी एविएशन सिक्योरिटी के निज़ाम को कबूल नहीं किया तो इलाकाई बहरान पैदा हो सकता है। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए वियना मुज़ाकरात के 8वें दौर का नया सिलसिला जारी है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वियना में ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों की मनसूखी के लिए 8वें दौर के मुज़ाकरात में ईरान के सीनियर मुज़ाकरात अरी बाकरीकनी ने कोब्रिक होटल में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे अमरीका मोरे, चीन के नुमाइंदे वांग क्वान और रूस के नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोव के साथ अलग-अलग मुलाकातें की और सलाह मशवरे किए। सियासी मुज़ाकरात के साथ ही वियना की इस होटल में ईरान और ग्रुप 4+1 के माहिरीन का भी इजलास हुआ, जो निसफ शब तक सनीचर की निसफ शब तक जारी रहा। वियना मुज़ाकरात से मुतालिक एक नई खबर यह है कि ईरान की वजारत खारजा में इक्तसादी उमूर के सरबरा मेहदी सफरी भी वियना पहुंच गए हैं और वो मुज़ाकरात में शामिल हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के अलबुर्ज कॉम्प्लेक्स के सरबरा ने जोर देकर कहा है कि तेहरान यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का मकसद इलाकाई राबतों को फ़रोग देना है। तेहरान यूनिवर्सिटी के अलबुर्ज कैंपस के सरबरा यहिया बुजरी निजाद ने ईरान के इराक़ के अलमरकज़ुल इस्लामी दरासात स्ट्रेटजिया तालीमी मरकज़ के इदारों से मुलाकात में कहा कि तेहरान यूनिवर्सिटी के परदीस अलबुर्ज कैंपस में बैनुल अक़वामी तलबा को दाखिले देने का एक अहम मकसद علاقائی اور عالمی سطح پر اس یونیورسٹی کی بین الاقوامی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے۔ المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیہ کے سربراہ سید ہاشم میلانی نے اطباء عباسیہ کے کاموں اور خدمات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اطباء عباسیہ کے ثقافتی شعبے کے زیر نگرانی دو یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو شہر کربلا و نجف کے اطراف میں واقع ہیں، اور ان میں زیادہ تر ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلامک سینٹر برائے اسٹریٹجک تعلیم کے سربراہ نے کہا کہ تہران یونیورسٹی کے پردیس البرز کیمپس سے تعاون کا ایک شعبہ ادبۂ عباسیہ کے زیر انتظام چلنے والی یونیورسٹیوں کے طلبہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم پردیس البرز کیمپس کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کی خوراک اور دواؤں کی تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران بائیو ٹیکنالوجی ادویات پیدا کرنے میں دنیا کے پہلے چار ملکوں میں شامل ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی خوراک اور دواؤں کی تنظیم کے سربراہ بہرام دارائی نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں ہمارا شمار دنیا کے پہلے چار ملکوں میں ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی ادویات پیدا کرنے میں اس شعبے میں ہماری کاوشیں ملک میں $2 ارب کی بچت کا باعث بنی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ہجومی تشدد کو سختی سے کچلنے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق عمران خان نے ملک میں ہجومی تشدد کے تازہ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہجومی تشدد کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے صنعتی علاقے سیالکوٹ میں ہجومی تشدد میں سری لنکن مینیجر کے بہیمانہ قتل کے بعد سنیچر کو پنجاب کے ہی علاقے میاں چنو میں ہجومی تشدد میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ میاں چنو کے نواح میں ایک مدرسے میں مقیم شخص پر مقدس اوراق کو نظر آتش کرنے کا الزام لگائے جانے کے بعد مشتعل ہجوم نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ہلاکت کے بعد اس کی لاش ایک درخت سے لٹکا دی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات سے آنے والی پروازوں کو روکنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اگر دبئی میں اس کی ایویشن سیکیورٹی کے نظام کو قبول نہیں کیا تو علاقائی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیل کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صہیونی وزیر ٹرانسپورٹ میرو مائیکلی نے ایویشن سیکیورٹی کے حوالے سے جو شرطیں دبئی کے سامنے رکھی تھیں اسے قبول کرنے کے لیے معین کی گئی مدت میں ایک مہینے کی توسیع دی ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی نظام کو لے کر یو اے ای پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبردار کیا ہے کہ اسرائیل یو اے ای کے ساتھ اپنے ایویشن تعاون کو ختم کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی ایئر لائنز الامارات کے لیے پرواز نہیں کر سکتی ہیں تو اماراتی طیارے بھی یہاں لینڈنگ نہیں کر سکتے۔ یو اے ای نے اگست 2020 میں وائٹ ہاؤس کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے تھے، جس کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے کئی اعلی صہیونی حکام نے یو اے ای کا دورہ کیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے گزشتہ سال دسمبر میں یو اے ای کا دورہ کیا تھا، جبکہ صہیونی صدر نے ایک ہفتے پہلے ابوظہبی کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے ترکی کا خفیہ دورہ کیا ہے جس میں اہم گفتگو ہوئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار یدعوت ہارونوت نے اسرائیل کے عہدیدار کے خفیہ ترکی کے دورے کی خبر دی ہے۔ اس اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار ایلن اوشیبیس نے گزشتہ مہینے ترکی کا خفیہ دورہ کیا تھا، جہاں پر انہوں نے رجب طیب اردوغان کے سینئر مشیر سے ملاقات کی تھی۔ یہ گفتگو کافی طولانی رہی۔ اسرائیلی اخبار یدعوت ہارونوت کے مطابق اس خفیہ دورے کا مقصد صہیونی صدر کے ترکی کے دورے کا زمینہ ہموار کرنا تھا۔ حالانکہ ترک صدر رجب طیب اردوغان یہ کہہ چکے ہیں کہ صہیونی صدر اسحاق ہرزتک مارچ کے مہینے کے وسط میں ترکی کے دورے پر جانے والے ہیں۔ برسوں بعد صہیونی حکومت کے کسی صدر کا یہ پہلا ترکی کا دورہ ہوگا۔ اسرائیلی ٹی وی پر ترک صدر کا یہ بیان نشر ہو چکا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے صہیونی صدر کے ترکی کے دورے کے بارے میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جب ترک حکام بارہا کہتے آئے ہیں کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کبھی بھی حقیقی کشیدگی کی زد میں نہیں آئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کے صدر کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ سازش کے عمل سے باز نہیں آئے، جو یہ کہا جائے کہ وہ پھر سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی مخالف کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے صہیونیوں کی جارحیت کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح پر صہیونی آبادکاروں نے ہفتے کی رات حملہ کیا، جس کے بعد فلسطینی شہریوں نے مزاحمتی کارروائیاں انجام دے کر ایک صہیونی آبادکار کو اپنی گاڑی سے ٹکر مار دی، جس میں وہ زخمی ہو گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں کے مقابلے میں فلسطینی بہادر کا جرت مندانہ اقدام دشمن کی جارحیت کے جواب میں ایک فطری رد عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ۔ سامعین، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکہ میں موجود افغانستان کے منجمد اثاثوں کو ضبط کیے جانے کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، اس پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب صفدر رضا صاحب۔ صفدر رضا صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صفدر رضا صاحب، امریکی صدر کے اس غیر انسانی اقدام پر آپ کیا کہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں سے انصاف کی توقع رکھنا خود ایک بہت بڑی جسارت ہی سمجھی جانی چاہیے کہ آج تک امریکیوں نے کون سا انصاف کیا ہے، اور پھر 9/11 میں حملہ کرنے والے کسی ایک شہری کا تعلق افغانستان سے نہیں تھا۔ انہوں نے امریکہ آنے سے پہلے کبھی افغانستان کا سفر نہیں کیا تھا۔ امریکہ نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ سازش افغانستان میں پنپی ہے، یا افغانستان حکومت کا، کسی بھی حکومت کا، بھلے وہ طالبان کی ہو یا غیر طالبان کی حکومت ہو، کہ وہاں سے کوئی براہ راست یا کوئی چھوٹا سا بھی تعلق ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ نے $7 ارب کا حصے بکھرے کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ الملک جب کا کفر والا جب کا مول ظلم, کہ حکومت جو ہے وہ کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ امریکی صدر کا یہ جو فیصلہ ہے, کیا اقوام متحدہ اور اسلامی اور انسانی حقوق کے ادارے اور باقی تنظیمیں اس فیصلے کو سکرٹنی کر سکتی ہیں؟ کیا وہاں کی کانگریس اور وہاں کی سینیٹ اس فیصلے کی اصابت کو دیکھ سکتی ہیں؟ کیا امریکی صدر نے ایرانی طیارے کو بے گناہ گرائے جانے کے بعد جرمانہ تو بجائے خود ایک سادہ دو حرفی معذرت کی بھی کر لی یا اس پر تاسف کا اظہار بھی کیا؟ انہوں نے جو ملکوں میں پینوشے, ضیاء الحق, ایوب خان اور مارکوس اور شاہ جیسے لوگوں کو مسلط کیا اور ان ملکوں کی اکانومیز کو تباہ کیا, کیا امریکہ نے کبھی اشارتاً بھی کیا؟ میں بڑا ایک سوال کرتا ہوں, کیا امریکی ریڈ انڈینز کے ملک پر قبضے کرنے اور ان کی نسل کشی کرنے پر کبھی ان کو معاوضہ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ امریکہ کی اصابت اور امریکہ کے غیر انسانی اور انصاف سے بہت دور بے شمار, صرف ایک فیصلہ نہیں بے شمار فیصلوں پر سوال کھڑا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سراسر غلط ہے, انسانی حقوق بلکہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے, اور اس کا منہ چڑھانا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ تقریباً دیوالیہ ہونے والی سٹیٹ ہو تو تمہارے تو ایک دن کا فوج کا خرچہ بھی $7 ارب نہیں ہے. ایک غریب ملک جس جو تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے, جائے کہ تمہاری وجہ سے دیوالیہ ہونے اور تمہاری وجہ سے اس ملک کے مسائل بڑھے ہیں, تم جائے کہ پیسے ان کو دو اور اپنی وہاں پر موجودگی کی وجہ سے اس ملک کے خزانوں کو خالی کرنے کا تاوان دو, تم الٹا ان کے پیسے. اور پھر یہ امریکہ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ملکوں کے پیسے اگر ان کے پاس آ جائے؟ مثال کے طور پاکستان نے F-16 کے لیے پیسے ان کو دیے اسٹیٹ نے, اور جب پاکستان پر پابندیاں لگی تو وہ ایڈوانس پیسے دیے ہوئے انہوں نے گندم اور جو اور چنے بیچنے میں پاکستان پر خرچ کر دیے. تو یہ سمے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یک طرفہ فیصلے کیا جاتا ہے اور کوئی اس سے سوال نہیں کرتا.
صفدر رضا صاحب, امریکہ کے اس اقدام پر کیا انسانی حقوق کے عالمی ادارے یا اقوام متحدہ کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کے آنے کی توقع ہے؟
آج کل آپ لوگ میڈیا کے لوگ جس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں اور جس کو سفارتکاری کہتے ہیں, سفارتکاری حق کی آواز کو دبانے اور ملکوں کے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی صورت کے طور پر سامنے آئی ہے. اس فیصلے سے پہلے سفارتکاری کے ذریعے اپنے اتحادیوں اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر نیٹو اور مغرب کے اتحادیوں کو اس فیصلے سے پہلے کہہ دیا گیا, بالخصوص سیکورٹی کونسل کے اراکین کو, کہ ہم افغانستان کے بارے میں اس کے پیسوں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہو آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے. اخباروں کو ایڈوانس میں, چینلز کو ایڈوانس میں, جس کو کہتے ہیں جیسے ایڈوائزری وہ جاری کرتے ہیں, وہ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کریں گے, اس پر آرٹیکل نہیں لکھیں گے. دنیا میں غیر اعلانیہ مستبدد نظام کی حمایت کرنے کے لیے بے شمار جو میکنزمز ہیں, ان میں سے ایک میکنزم حق کی آواز کو دبانے کے میکنزمز ہیں, بے شمار ان کے طریقے ہیں. ان میں سے بالکل اتنی خاموشی بھی اگرچہ رہی نہیں, اگرچہ امریکہ نے بہت کوشش کر دیکھی, لیکن اس کے اپنے پریس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ غریب ملکوں کا پیسہ, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک بھکاری کے پیسے جو میں نے اگر قرض ہے اس سے دینے تھے اور آج کل وہ بھکاری ہے اور سڑک پر باقاعدہ مانگتا پھرتا ہے, میں اس کے پیسے وڑا لوں اور کہوں جی میں نے آپ کے آپ پیسے نہیں دینے کیونکہ آپ نے فلاں جگہ فلاں یہ جرم کیا تھا تو میں آپ کے پیسے کھا رہا ہوں, یہ دیکھے بغیر کہ آج اس کی مالی حیثیت کیا ہے. تو یہ بہت ظالمانہ فیصلہ ہے, اور اس سے بھی ظالمانہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے اور بہت ساری اسٹیٹس اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جو افغانستان سے تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتے تھے ان کو خاموشی کا اشارہ ہوا ہے.
صفدر رضا صاحب, امریکہ کا یہ اقدام افغانستان میں واپس آنے کے لیے واشنگٹن کے کسی بی پلان کا حصہ تو نہیں ہے؟
میں سمجھتا ہوں پلان بی تو امریکہ کا پوری دنیا کے لیے یہی ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے اور گلیاں ہو جن سنیاں رانجھا یار پھرے، یعنی پوری دنیا تباہ ہو جائے اور صرف امریکہ اور اسرائیل ہی دنیا میں رہیں، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں کچھ نہ ہو اور پوری دنیا چاہے بھوک سے مر جائے. جیسے آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ کس انداز میں جب یہ وبا پھیلی تو اس نے اپنے دوست ملکوں بالخصوص فرانس اور اٹلی کے سامان پر ہاتھ صاف کیا اور ان کے جو ہے وہ جو اکوپمنٹ تھا اور دوائیاں تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لی. تو یہ سروائیول آف دا فٹسٹ والا جو ہے فارمولا امریکہ اس پر مکمل عمل پیرا ہے. اور پلان بھی تو یہی ہے کہ آپ افغانستان کو دوبارہ سٹون ایج میں لے کے جائیں اور افغانستان میں جبکہ افغانستان کا کوئی قصور بھی نہ ہو، یعنی میں آپ بلین آف ڈالرز کا بل جو کہ صدام حسین کے آپ نے پیسے روکے ہوئے تھے اور وہ جو اس کا فوڈ فار آئل تھا کہ اس کا تیل بکتا تھا اور تم اس پر اس کے پیسوں پر اقوام متحدہ کے ذریعے بالکل وہ پیسے اقوام متحدہ اپنے پاس رکھتا تھا اور پھر اس ملک کو اس کی ضرورت کے مطابق یا اس کی ضرورت سے زیادہ اس کی ضرورت سے کم دے دیتے تھے. اصل میں اقوام متحدہ ان کا کسٹوڈین تھا لیکن اس پیسے کو خرچ کرنے کا اختیار اصل میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا پیچ کش جو کہ شاید 4-5 روپے کا بھی نہیں ملتا، وہ $75,000 اس کی بلنگ کی ہوئی ہے انہوں نے. وہ اتنے ظالم ہیں. میں دسمبر میں عراق میں تھا اور انہوں نے جو اربوں ڈالر عراق میں خرچ کیے، عراق کی کوئی ایک روڈ، عراق کا کوئی ایک انفراسٹرکچر، عراق کا کوئی بجلی کا نظام، عراق کا کوئی نکاسی آب کا نظام یا پانی کی باہم رسانی کا نظام، وہ امریکی درست کر کے نہیں گئے. اب وہاں کی حکومت کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان میں جو اتنے سال امریکہ رہا اور اپنی دولت کو اور افغانستان کی دولت کو اس نے یوزرب کیا اور اس نے فضول خرچ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اس کا دل نہیں بھرا اور پھر ان کے ریزرو کو بھی وہ اس انداز میں خرچ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ این جی اوز کے ذریعے دے گا اور وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے. اس ملک کے مفادات ہو نہ ہو، پتہ نہیں کس چیز پر وہ پیسے خرچ ہوں گے.
صفدر رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین اسی کے ساتھ ہی حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور ہماری صبح کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ تو سامعین، قبل اس کے کہ آپ سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید، آج کے میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ تو سماعت فرمائیے صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاکاری مکمل شرک ہے۔ جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجرت لوگوں پر ہے، اور جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب خدا کے ذمے ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آج امت محمدی میں ہر طرف ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف کیوں رونما ہوتا ہے؟ آخر تفرقے کی کیا وجہ ہے؟ تو تفرقے کے اسباب و علل میں ایک شرک بھی ہے۔ شرک آمیز افکار انسانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ جس معاشرے کی بنیاد مشرکانہ عقیدے پر ہو، اس میں انسان ایک دوسرے سے جدا اور ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور مختلف طبقات میں تقسیم ہوں گے۔ جب مشرک معاشرے میں سرآغاز وجود اور پورے عالم پر مسلط و محیط ہستی سے انسانوں کے رابطے کا موضوع اٹھے گا، تو فطری بات ہے کہ اس معاشرے کے انسان ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ کیونکہ کوئی ایک طبقہ کسی ایک خدا سے متعلق ہوگا، تو دوسرا طبقہ کسی دوسرے خدا سے، اور تیسرا طبقہ کسی تیسرے خدا سے۔ جس معاشرے میں شرک کا بول بالا ہوگا، وہاں انسانوں اور انسانی طبقات کے درمیان ایک ناقابل تسخیر دیوار اور کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج ہوگی۔ اور شیطان اس کام کو بڑی تیزی سے انجام دیتا ہے تاکہ معاشرے میں کبھی بھی اتحاد و اتفاق پیدا نہ ہو۔ جہاں بھی مومنین اور پروردگار عالم کے صالح بندوں کے درمیان اختلاف نظر آ رہا ہے، وہاں یقیناً شیطان اور دشمن خدا کا عمل دخل ہے۔ جہاں بھی آپ کو اختلاف نظر آئے، آپ غور کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے شیطان بھی نظر آ جائے گا، یا پھر وہ شیطان جو ہمارے نفس کے اندر موجود ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، ہمیں دکھائی دے گا۔ بنا بری ہر اختلاف کے پس پردہ یا تو ہماری انانیت، جاہ طلبی اور مفاد پرستی ہے، یا پھر خارجی اور ظاہری شیطان یعنی دشمن، سامراج اور ظالم طاقتوں کا ہاتھ کار فرما ہے۔ اگر آپ امت اسلامیہ کو تفرقے کا شکار دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اس کا ادراک نہیں ہے کہ اتحاد بھی دین کا جز ہے۔ اب وہ دور ہے کہ جس میں امت اسلامیہ کو، خواہ وہ سیاسی شخصیات ہوں یا علمی ہستیاں، دینی عمائدین ہوں یا پھر عوامی طبقات، سب کو ہمیشہ سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ دشمن کے حربوں کو پہچان کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دشمنوں کا ایک مؤثر ترین حربہ اختلاف کی آگ بھڑکانا ہے۔ وہ مال و دولت خرچ کر کے اپنی سازشوں کے ذریعے اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو آپسی اختلافات میں الجھائے رکھیں، تاکہ دشمن ہماری غفلتوں، کج فہمیوں اور تعصب کو استعمال کر کے ہمیں ایک دوسرے کی نابودی پر مامور کر دیں۔ آج بعض مکاتب فکر میں تنگ نظری دکھائی دیتی ہے، وہ اپنے علاوہ پورے عالم اسلام کو کافر سمجھتے ہیں۔ جسے بھی پیغمبر اسلام سے عشق و محبت ہے وہ کافر ہے۔ اس تنگ نظری کے عوامل کیا ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان قوموں کے درمیان نسلی، قومی، لسانی اور اسی جیسے دوسرے پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ حالت امت اسلامیہ کے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے عمل کی شروعات کی علامت ہے۔ مسلمان فرقوں اور مسلکوں کے درمیان صدیوں قبل سے آج تک اختلافات، ٹکراؤ، تنازعہ اور تضاد جاری رہا ہے، اور ان اختلافات کا نقصان ہمیشہ مسلمانوں کو پہنچا ہے۔ تاریخ اسلام میں ان اختلافات اور تنازعات کے بہت بڑے حصے کی ساری ذمہ داری مادی طاقتوں کی ہے۔ ابتدائی اختلافات یعنی قرآن کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے اور اسی جیسے دوسرے مسائل سے لے کر دیگر اختلافی موضوعات تک، جو طول تاریخ میں اسلامی فرقوں کے مابین، خاص طور پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان نظر آتے ہیں، تقریباً تمام اسلامی خطوں میں ان اختلافات کے تار سیاسی طاقتوں سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ عمومی جہالت، عقل و منطق سے خالی تعصب اور ایک دوسرے کے اختلافات کو برانگیختہ کرنے کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مقدمہ ہے اور صرف انہی عوامل کی بنیاد پر تاریخ کے وہ اندوہناک واقعات رونما نہیں ہو سکتے تھے۔ ان بڑے سانحوں کی ذمہ داری زمانے کی طاقتوں پر ہے جنہوں نے ان اختلافات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ جب استعمار اسلامی ممالک میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر گھس آیا تو واضح ہو گیا کہ اس کی نظریں بھی اسی ہدف پر ٹکی ہوئی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مل جل کر استعماری طاقتوں کا مقابلہ کریں اور اس طرح سے اپنی وحدت کا ثبوت پیش کریں کہ دشمن دوبارہ ایسی پالیسیاں اپنانے کی جرأت نہ کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر میرپور خاص سے شفاعت علی پہلوانی صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ریڈیو تہران نے جو ہمیں دیا ہے وہ کسی ریڈیو اسٹیشن نے نہیں دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ریڈیو کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ریڈیو کو ایک مکتب کے عنوان سے چنا ہو۔ فرہنگ و ثقافت اور علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ ریڈیو تہران نے ہمیشہ سامعین کے علم و آگاہی میں اضافے کے لیے اپنے مشن کو جاری رکھا ہے، اور آج بھی ریڈیو تہران علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں ممتاز مقام کا حامل ہے۔ اس کی جتنی تعریف بھی کی جائے کم ہے۔ خبریں ہوں یا سماجی ثقافتی پروگرام، سیاسی حالات کا ذکر ہو یا اسلامی قرآنی معلومات کے پروگرام، سب کے سب نہایت محنت اور خاص توجہ سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے اراکین کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، شفاعت علی پہلوانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
انس کا کہنا ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بہت جلد اس راستے سے ایک شخص آئے گا جو اہل بہشت میں سے ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سن رسیدہ شخص اس راستے سے آن پہنچا، ایسی حالت میں کہ جب کہ اپنے وضو کا پانی سیدھے ہاتھ سے خشک کر رہا تھا۔ آتے ہی اس نے سلام کیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی سن رسیدہ مرد اسی راستے سے آن پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جملے کو دہرایا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے جو اس وقت موجود تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو سن رہے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو بہشتی بنایا اور معنویت کے اعلی مقام پر فائز کیا ہے۔ اس بہشتی فرد کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا، میں اپنے والد سے ناراض ہو گیا ہوں اور قسم کھائی ہے کہ 3 شب و روز ان سے ملاقات کے لیے نہ جاؤں، اگر تم راضی ہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں، چند دنوں تمہارے پاس رہوں۔ اس بہشتی عمر رسیدہ فرد نے ہاں بھر لی اور عمر ابن عاص کا بیٹا اس کے گھر آ گیا اور 3 دن تک وہاں رہا۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ میں نے ان 3 راتوں میں نہیں دیکھا کہ عمر رسیدہ شخص عبادت کے لیے اٹھا ہو اور مخصوص اعمال انجام دیے ہوں، صرف بستر پر کروٹ لیتے ہوئے ذکر خدا کیا کرتا تھا۔ وہ تمام رات آرام سے سوتا اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا نماز صبح کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس مدت کے دوران اس نے دوسروں کی خیر و خوب کے علاوہ کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ 3 شب و روز تمام ہوئے، عمر رسیدہ شخص کے اس اعمال سے میں متاثر نہ ہو سکا اور وہ مجھے معمولی نظر آئے۔ چاہتا تھا کہ اس کو نیچا دکھاؤں اور اس کی توہین کروں، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کیا۔ خدا حافظی کے وقت اس سے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی قدورت پیش نہیں آئی تھی، میں اس لیے تیرے قریب ہوا کہ مسلسل 3 دن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ تم اہل بہشت میں سے ہو، چاہتا تھا کہ تم سے آشنائی پیدا کروں اور تمہاری عبادات اور اعمال سے آگاہی حاصل کروں۔ میں اس وقت متوجہ ہوا ہوں کہ تمہارے اعمال کوئی خاص نہیں ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تیرے مقام و منزلت کو اس قدر بلند و بالا کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارے میں اس قسم کے کلمات ادا کریں۔ عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا کہ جو چیز تم نے دیکھی ہے میں اس کے علاوہ کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے اس بہشتی شخص سے خدا حافظی کی اور ابھی چند قدم بھی آگے نہیں گیا تھا کہ عمر رسیدہ شخص نے اس کو آواز دی اور کہا کہ میرے ظاہری اعمال یہی تھے جو تم نے دیکھے ہیں، لیکن میرے دل میں کسی بھی مسلمان کی نسبت کوئی کینہ نہیں ہے اور میں کسی بھی مسلمان کا برا نہیں چاہتا۔ جس کسی کو خداوند متعال نے نعمتیں عطا کی ہیں میں نے ان سے کبھی بھی حسد نہیں کیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے کہا، یہی نیک نیتی اور اچھا چاہنا ہے کہ جس نے تم کو الطاف و عنایات الہی کا حامل بنایا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن، 12 رجب اور 14 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ رجب سن 206 ہجری قمری کو حدیث، تاریخی روایات اور قصص الانبیاء کے راوی ابو حذیفہ نے وفات پائی۔ وہ ایک عرصے تک مکہ اور مدینے میں رہے اور علم حدیث کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ابو حذیفہ ایک معتبر راوی حدیث تھے۔ ان کی ایک اہم کتاب المبتدأ ہے جو انسانی خلقت کی تفصیل اور قصص الانبیاء پر مشتمل ہے۔ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی تشریح ان کی دیگر بیش بہا کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ رجب سن 306 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور صوفی احمد بن یحییٰ رملی نے وفات پائی۔ بعض علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شام، حجاز اور عراق میں اس وقت علم و دانش میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ رملی نے علم و دانش کے حصول کے لیے بہت سے سفر کیے اور احادیث اور روایات کو جمع کرنے میں مصروف رہے۔ چودہ فروری سن 1815 عیسوی کو ٹائپ رائٹر کے موجد کرسٹوفر شولز پیدا ہوئے۔ وہ 32 سال کی عمر سے جب وہ ایک کارخانے میں کام کرتے تھے لکھنے کی مشین ایجاد کرنے کی فکر میں تھے۔ آخرکار انہوں نے انتھک کوششوں کے بعد ٹائپ رائٹر کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی۔ آج کل کا ٹائپ رائٹر کرسٹوفر کے ایجاد کردہ ٹائپ رائٹر کی تکمیل شدہ صورت ہے۔ چودہ فروری سن 1905 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر داغ دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہ 25 مئی سن 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ فارسی کی تعلیم غیاث اللغات کے مؤلف غیاث الدین سے حاصل کی اور شاعری میں ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ دہلی سے نکلے اور رامپور پہنچے، جہاں نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ سن 1891 میں نواب محبوب علی خان نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے اور 14 فروری 1905 کو 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے غزلوں کے چار دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور ایک مثنوی فریاد داغ یادگار چھوڑی ہے۔ چودہ فروری سن 1938 عیسوی کو سہونیوں کے دہشت گرد مسلح گروہ پالماخ نے فلسطینیوں کے قتل عام کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں ساسا پر حملہ کر دیا۔ سہونیوں کے اس حملے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ یہ حملہ 2 دن تک جاری رہا اور اس دوران فلسطینیوں کے کم سے کم 20 گھر تباہ کر دیے گئے۔ چودہ فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے 1773 جنگی طیاروں نے جرمنی کے خلاف تاریخ کی بے رحمانہ ترین بمباری کا آغاز کیا۔ اس بمباری میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے اور جرمنی کے کئی صنعتی شہر خاک کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ یہ بمباری 3 دن تک جاری رہی اور اس میں 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک افراد ہلاک ہوئے۔ بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناونی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ چودہ فروری سن 2011 عیسوی کو بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی شروع ہوئی۔ سن 1971 میں آزادی کے وقت سے ہی بحرینی عوام جمہوریت کے خواہاں رہے ہیں اور ملک کے شیعوں کو، جو بحرین میں اکثریت میں ہیں، عدم مساوات اور امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہابی آل خلیفہ حکومت کے خلاف، جو آل سعود حکومت سے بہت زیادہ وابستہ ہے، بارہا عوامی تحریکیں چلی ہیں۔ بحرین کے موجودہ امیر شیخ حمد بن عیسیٰ نے سن 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاسی اصلاحات کے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن ان وعدوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور حکومت بدستور ان کے خاندان کے ہاتھ میں رہی۔ سن 2011 میں بعض عرب ممالک میں انقلابی تحریکوں میں شدت آنے کے بعد بحرینی عوام نے بھی جمہوریت کے قیام اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا، لیکن آل خلیفہ اور آل سعود کی افواج ان کو سرکوب کر رہی ہیں۔ بحرینی عوام کی اس تحریک میں اب تک سینکڑوں انقلابی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ نیز انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے، لیکن وہ اب بھی انسانی اور قانونی حقوق کے حصول تک آزادی کی اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرینی حکومت کو امریکی مدد حاصل ہے اور اس کا فوجی اڈہ بھی بحرین میں قائم ہے۔ مغربی حکومتیں اور ذرائع ابلاغ بحرین کے عوام کی تحریک آزادی اور ان کے سامراج مخالف مطالبات پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.